الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آج کا عنوان آداب شیخ کی اہمیت سے متعلق ہے. اس سے پہلے کہ شیخ کے ادب کی اہمیت ہم سمجھیں، سب سے پہلے توجہ کریں کہ ادب کیا چیز ہوتی ہے. ادب کہتے ہیں کسی بھی چیز یا فرد کا صحیح استعمال کرنا، جیسا کہ اس چیز کو استعمال کرنے کا حق ہے، وہ اس کا ادب کہلاتا ہے. مثال کے طور پر آپ کے گھر میں کوئی ایسی چیز ہے، مثلا کرسی ہے، اچھی خوبصورت بنی ہوئی ہے، اس کے بیٹھنے کی جگہ پر لیدر ہے اور قیمتی ہے اور اس قسم کی اس کی خوبصورتی ہے، اگر آپ اس کرسی کو عام اس پہ چڑھ کر کوئی بلب لگانا ہے یا کوئی اور کام کرنے ہیں، یعنی اس کو لیدر کے طور پر استعمال کریں گے جو سیڑھیاں ہوتی ہیں، تو کوئی دیکھنے والا دیکھے گا تو وہ کہے گا کہ یار اس کو اس کرسی کا ادب نہیں ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک قیمتی چیز دی ہے لیکن یہ اس کی قدر ہی نہیں کر رہا، یعنی اس کا ادب نہیں کر رہا، اس کی قیمت کے مطابق اس کو ٹریٹ نہیں کر رہا. ہاں اگر کوئی ایسی چیز ہے جو اتنی قیمتی نہیں، آپ نے وہ استعمال کر لی کسی وجہ سے، تو کوئی اعتراض نہیں کرے گا. تو اس کی اہمیت اور قیمت کے مطابق اگر آپ نے اس چیز کو استعمال کیا تو لوگ کہیں گے کہ ہاں یہ اس کا ادب کر رہا ہے. کسی بھائی نے آپ سے ادھار مانگا، کوئی چیز اس نے جو مثلا گاڑی استعمال کرنے کے لیے مانگی کہ مجھے ضروری ایمرجنسی ہے، بھائی مجھے گاڑی اپنی تھوڑی سی دیر کے لیے دے دیں، میں فلاں کام کرنا چاہتا ہوں. اب یہ ادھار کی چیز ہے، آپ نے اس کی گاڑی لی اور لے جا کر اس کو گندا کر دیا، اس میں بچوں نے کھانا کھایا، نیچے گرا دیا، سیٹیں خراب ہو گئیں، آپ یہیں پر اس کو ڈینٹ بھی لگا دیا اور اس کی گاڑی کی جو چابی تھی کہیں رکھی اور بھول گئے. اب یہ بھائی جب آپ سے واپس مانگے گا گاڑی تو آپ کہیں گے یار میں نے گاڑی کی چابی کہیں رکھی تھی، مل نہیں رہی، ذرا سفر کریں، میں ابھی ڈھونڈتا ہوں، میں آپ کو آپ کی گاڑی واپس پہنچاتا ہوں. آپ نے ڈیلے کیا، اس کے بعد آپ کو چابی مل گئی اور جس وقت اس بھائی کو ضرورت تھی اس گاڑی کی، اس وقت آپ اس کو نہ پہنچا سکے، دیر سے آپ اس کی گاڑی لے آئے، اس کو تکلیف ہوئی، پھر اس کے بعد جب وہ گاڑی پہنچی تو آپ کیونکہ پریشان تھے، کاموں میں مصروف تھے، آپ کو گاڑی کی صفائی کرنا بھی یاد نہ رہا. اب جب اس بھائی کو کہیں جانا تھا، اس نے جب دیکھا کہ یار میری گاڑی میں گند پڑا ہوا ہے، بچوں نے چپس کھائے تھے وہ بھی وہاں گرے ہوئے ہیں، سیٹوں پہ بھی لگایا ہوا ہے اور نشان لگے ہوئے ہیں، کاغذ اندر پھیلے ہوئے ہیں، تو اب اس کا دل دکھے گا، وہ کہے گا میری نئی گاڑی تھی، میں نے اس کو استعمال کرنے کے لیے دیا، اس نے نہ میرا ادب کیا نہ میری چیز کا ادب کیا، اس کو یہ آدمی بے ادب ہے، یعنی اس آدمی نے اس چیز کا صحیح استعمال نہیں کیا جیسا کہ اس کو کرنا چاہیے تھا. گاڑی ٹرانسپورٹیشن کے لیے تھی، نہ کہ اس کو ڈائننگ روم بنا لیتے، سب بچے اس میں کھا رہے تھے، کھلانا پلانا تھا تو بچوں کو تمیز کے ساتھ کہیں بٹھا کر ادب سے کھلا پلا دیتے, اور گاڑی ادھار کی بھی چیز تھی ذہن میں رکھتے کہ ہم نے مانگی ہوئی چیز ہے واپس اس کو اسی حال میں پہنچانا ہے. جب اس نے دیکھا کہ اس کو ڈینٹ بھی لگ گیا, اسکریچ آ گیا, اب اس کو اور بھی زیادہ دکھ ہوا, اور اس نے دل میں فیصلہ کیا کہ آج کے بعد میں اس کو کبھی بھی اگر یہ کوئی چیز مانگے گا تو میں نہیں دوں گا. وجہ کیا ہے کہ وہ یہ سمجھ گیا کہ یہ آدمی بے ادب ہے, اس کو چیز استعمال کرنے کے آداب سے یہ واقف نہیں ہے. اسی طرح آپ کا اپنا گھر ہے, آپ اس کو صاف ستھرا نہیں رکھتے, بے احتیاطی کے ساتھ وہاں رہتے ہیں. اب لوگ کہیں گے کہ اللہ نے بڑا گھر دیا, اس کو مال پیسہ بھی دیا, لیکن اس کو گھر استعمال کرنے کا طریقہ ہی نہیں آتا, اس نے گھر کا ادب ہی نہیں کیا, اللہ نے اس کو نعمت عطا کی تھی, اس کی اپنی گاڑی تھی, اس نے اپنی گاڑی کو بھی اتنا رف ٹریٹ کیا کہ لوگوں کی گاڑی 10-10 سال تک اچھی حالت میں ہوتی ہے, اس کی گاڑی 3 سال کے بعد اس حال میں پہنچ گئی کہ دیکھنے والوں کو ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ 10 سال سے بھی زیادہ پرانی ہے. تو ہم کہیں گے کہ بھئی یہ بندہ ان چیزوں کے آداب سے واقف ہی نہیں ہے. تو یہ تو ہے چیزوں کا ادب. اب اسی طرح میرے بھائیوں انسانوں کے بھی آداب ہوتے ہیں. سب سے پہلا ادب انسان کا اپنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اشرف المخلوق بنایا ہے, انسان بنایا ہے, اس کو انسانیت کے ساتھ رہنا چاہیے کہ انسان کیسا ہوتا ہے, انسان کا اٹھنا بیٹھنا, انسان کا دیکھنا, انسان کا بولنا, انسان کا چلنا, اور انسان کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے انسان کا محفوظ رہنا, دوسروں کو اس کی وجہ سے تکلیف نہ ہونا, یہ سب اب جو ہے انسان کا ادب ہے جو وہ خود اپنے بارے میں بھی کرے گا, اور اسی طرح اپنے ارد گرد رہنے والوں کا بھی ادب کرے گا. ادب کے اندر بھائی سب سے زیادہ ادب ماں باپ کا ادب کہلایا جاتا ہے کہ ماں باپ کے سامنے اف نہیں کیا جاتا, ان کا ادب کیا جاتا ہے. لہذا اب ماں باپ کا ادب کیا ادب ہوگا کہ بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو کوئی درخت یا زمین سے ایسا نہیں اگارا یا پھلوں کی طرح نہیں پیدا کیا کہ وہ درختوں پہ لگے ہوئے تھے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے ماں باپ سے پیدا کیا اور اس کو ایک گھر دیا, شفقت اور محبت کرنے والے ماں باپ دیے, اور ماں باپ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے پرورش کرنے کا جذبہ پیدا کیا. اب ماں کے جو ہے دل میں محبت کا پیدا ہونا, ماں باپ کا اس طریقے سے اولاد کی نشو نما کرنا اور اولاد کا بڑا ہو جانا, بھئی یہ ساری چیز اب سوچتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ماں باپ دیے, ماں باپ کا یہ حق بنایا, اور ماں باپ نے میرے لیے فلاں فلاں یہ چیزیں کی, ان سب چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان کا ادب کرنا, یعنی ان کو اس کے مقام کے مطابق ٹریٹ کرنا, یہ ماں باپ کا ادب کہلائے گا. کوئی بندہ کہے کہ بھئی ماں باپ بھی انسان ہیں, جس طرح اڑوس پڑوس ہے, باقی دوست احباب ہیں, ماں اچھی ہے تو ٹھیک ہے, ماں بری ہے تو بس ٹھیک ہے, ٹٹ فار ٹیٹ. تو بھئی اب اس طرح یہ ادب کے خلاف کہلائے گا, بلکہ حکم دیا کہ ان کے سامنے جھک جاؤ, عاجزی کرتے رہو, ان کا ادب کرو, اسی کا نام ادب ہے. یعنی آپ نے اس کے مقام کو سمجھ کر اس کو ٹریٹ کیا, یہ ان کا ادب کہلایا. اچھا اسی طرح آپ ایک گھر میں رہتے ہیں اور اس گھر کے اندر بہن بھائی بھی ہوتے ہیں, اب ان بہن بھائیوں کا ادب اس انداز سے کرنا کہ بڑے بھائی کو بڑا سمجھنا اور چھوٹے بھائی پہ شفقت کرنا, بہنیں جو نازک ہوتی ہیں ان کو اس انداز سے ٹریٹ کرنا کہ ان کے ناز اور نخرے کو برداشت کر لینا, یہ ساری چیز اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو ان کا جو ہے رشتے دار بنایا، بہن بھائی بنایا. اسی طرح صلہ رحمی سے متعلق جتنے بھی مسائل ہیں، یہ ان رشتوں کا احترام کرنا یہ ان کا ادب کہلاتا ہے. خالہ کا، پھوپھی کا، ماموں کا، چچا کا، دادا دادی، نانا نانی، یہ سارے رشتے جتنے بھی ہیں. اسی طرح انسان کے ان لاز ہوتے ہیں، ان لاز کا بھی اس طرح سے ادب کرنا کہ انسان کو اس طریقے سے سوشل سرکل ملتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو ان چیزوں کی قدر کرنے کا حکم دیا. کوئی کہے جی میں پرواہ نہیں کرتا، ان سے رف ٹریٹ کرتا ہوں، جو جی چاہے گا وہ کروں گا، ہم کہیں گے یہ انسان بے ادب ہے، اس نے ان کو ان کے مقام کے مطابق ٹریٹ نہیں کیا. بھئی اسی طرح اب دینی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، قرآن مجید ایک کتاب ہے، اگر کسی کافر سے پوچھیں گے اس کے نزدیک ایک کتاب جو سائنس سے متعلق لکھی ہوئی ہے، یا ایک یہ قرآن جو کتاب ہے جو اللہ کا کلام ہے، شاید اس کو کوئی فرق محسوس ہی نہ ہو. وہ سمجھے گا یہ بھی ایک کتاب ہے، وہ بھی ایک کتاب ہے. اس کتاب کو بھی اگر وہ جہاں جی چاہتا ہے رکھ دیتا ہے، جس طرح مرضی جھٹکے سے اٹھاتا ہے، اس کتاب کو بھی اگر وہ اس طرح سے اٹھائے گا تو مسلمان فوراً پکار اٹھے گا کہ بھئی یہ ادب کے خلاف ہے. کیوں؟ کہ یہ کلام اللہ ہے، یہ عام کتاب نہیں ہے، کہ یہ جس کا کلام ہے وہ بہت بڑا ہے. اب بڑے کا کلام سمجھتے ہوئے اس کا ادب کرنا، یعنی اس کو پڑھنا باوضو ہو کر، اور پھر اس پر اس کو سمجھنا کہ میرے رب کا کلام ہے، اس میں کیا حکم لکھا ہوا ہے، اور جب وہ حکم کو پہچان گیا تو اس حکم پر عمل کرنا، یہ قرآن کا ادب کہلائے گا. اسی طرح رسول اللہ کا ادب ہوتا ہے کہ اللہ کا رسول، اللہ کا نمائندہ، اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر، جس نے ہمیں پیغام دیا کہ تمہارا رب تم سے کیا چاہتا ہے، اور مرنے کے بعد تمہیں کیا حالات پیش آئیں گے، اس کی تم بر وقت تیاری کر لو، اور اس کو عملی شکل میں اس نے کر کے دکھایا کہ اس طرح کرو گے تو رب راضی کر لو گے، آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے، جہنم کی آگ سے بچ جاؤ گے، جنت میں چلے جاؤ گے. آپ خود سوچیں جس نے یہ رہبری، یہ رہنمائی، یہ کر دی ہو، کتنا بڑا وہ ہمارا محسن ہے، رحمت للعالمین ہے وہ، جس نے سارے عالمین کے اوپر جو ہے مہربانی کر دی کہ ان کو بر وقت بتا دیا. جیسے کوئی اگر آنے والی مصیبت کو کوئی پہلے سے بتا دے اور وہ بندہ اس کا خیال کر کے اپنے آپ کو محفوظ کر لے، اس اطلاع کو ملنے سے پہلے، اور اس اطلاع کے ملنے پر وہ اپنے انتظامات کر لے، ہم کہیں گے بھئی یہ بڑا مخلص ہے. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس مخلص پن کا احساس کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرنا، کیونکہ انہوں نے دن اور رات اس پہ لگائے، ان کے پاؤں میں ورم آ گئے، وہ جو محنت انہوں نے کی، وہ اس کو سوچتے ہوئے ان کی سنتوں پر عمل کرنا، ان کی لائی ہوئی شریعت یعنی اسلام پر عمل کرنا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کہلائے گا. اور دل میں یہ سمجھنا کہ میرے محسن نے میرے اوپر احسان کیا ہے، اور ان پہ درود و سلام بھیجتے رہنا، اور قیامت کے دن ان کی شفاعت کا حقدار بننا، اور یہ ساری چیزیں سب اب اس کے ادب کا اضافہ کریں گی، اس کا ادب جو ہے بڑھتا چلا جائے گا. تو میرے بھائیو اس طرح جو ہے اللہ کا ادب ہوتا ہے. اور پھر اسی طرح اب بات سمجھ میں آ گئی کہ بھائی یہ ادب کیا چیز ہے. ادب کہتے ہیں کہ اس چیز کے صحیح استعمال کو، جس کے لیے وہ چیز بنی ہے، اس طرح اس کو استعمال کرنا. جس طرح انسان کو انسان سے کلام کرنا چاہیے، جس طرح انسان کو انسان کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے، جس طرح انسان کو انسان کا قدر کرنی چاہیے، بھئی یہ سارا انسانیت کا ادب کہلائے گا. اب اس میں جو ہمارے لیے آج کا ٹاپک ہے کہ بھئی شیخ کا ادب کرنا، اسی حساب اب اس ڈیفینیشن سے ہمیں بات سمجھ میں آ گئی کہ شیخ کا ادب کیا ہے. شیخ کا ادب، اگر ہم شیخ کے مقام کو سمجھیں گے کہ شیخ اس محسن ہستی کا نام ہے جو پرورش کرتی ہے جس طرح ماں باپ جسمانی پرورش کرتے ہیں، یہ روحانی پرورش کرتے ہیں، اور انسان کو یہ واصل باللہ کرتے ہیں، یعنی انسان کو جس کا تعلق دنیا کی محبت سے ہے وہ اس سے کاٹ کر اللہ تعالی کی محبت اس کے دل میں پیدا کر دیتے ہیں. تو اب بتاؤ ایسی ہستی کے ساتھ جو ہے کس ادب کے ساتھ پیش آنا چاہیے. جو بندہ ظاہراً پریکٹیکلی اپنے اعمال سے، اپنے قول سے جو ہے، اور حتیٰ کے ڈانٹ ڈپٹ سے سمجھا کے، دعائیں مانگ کے، وہ اگر ہماری رہبری رہنمائی ہماری زندگی میں کر رہا ہو، اور ہم خود اس بات کے گواہ ہوں کہ جب سے تعلق جوڑا ہے ہماری زندگی میں خیر آنے لگی، یعنی دین داری، پرہیزگاری، عاجزی، انکساری، اور جو ہے آخرت کی تیاری، اور دنیا سے زہد اور تقوی اور توکل علی اللہ، یہ ایسی خوبصورت چیزیں ہمارے اندر پیدا ہونے لگی، تو بھائی ایسی ہستی کی قدر کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے. اب اس ڈیفینیشن کو ذہن میں رکھتے ہوئے، اب اگر آپ سمجھیں کہ بھائی شیخ کے آداب کیا ہونے چاہیے. شیخ کے آداب وقت کے ساتھ اور ہر جگہ مقام کے مطابق تبدیل ہو جاتے ہیں. ایک وقت ہوتا ہے کہ بھئی جس وقت آج سے 100 سال پہلے کی بات اگر ہم کہیں، جب باتھ روم کا یہ نظام مثال کے طور پر نہیں تھا، اور شیخ جو ہے باتھ روم استعمال کرنے کے لیے اگر کوئی جگہ استعمال کرتا ہو، تو کتابوں میں لکھا ہوا ملے گا کہ شیخ کے باتھ روم کی جگہ استعمال نہیں کرنی چاہیے. وجہ کیا ہے کہ بھئی آپ وہاں جائیں گے، شیخ نے اگر باتھ روم کیا، آپ وہاں جائیں گے، ہو سکتا ہے آپ کو بیڈ سمیل آئے گی، آپ کے دل میں شیخ کا وہ ادب اور وہ احترام ہو سکتا ہے وقتی طور پر جو ہے اس میں کمی بیشی آ جائے. آج کے باتھ روم ڈفرینٹ ہو گئے، بعض گھر ایسے ہیں جہاں صرف ایک ہی باتھ روم ہوتا ہے اپارٹمنٹس میں، اب شیخ آئے انہوں نے بھی باتھ روم استعمال کیا، کیا ہم اس کو فٹ کر سکتے ہیں اس بات پر جو کتابوں میں لکھا ہے کہ بھئی شیخ والے باتھ روم میں نہیں جائیں گے؟ تو بھئی معلوم ہوا کہ وقت کے ساتھ یہ آداب بھی بدل جاتے ہیں. اسی طرح ایک سچویشن ایسی ہے کہ آپ شیخ کے ساتھ جو ہے خانقاہ میں موجود ہیں. اب خانقاہ کے ادب آداب، مثلا آپ جوتے اٹھا رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں، آپ شیخ کے پاؤں دبا رہے ہیں، سر میں تیل لگا رہے ہیں، یا اس قسم کی جو بھی خدمت آپ کے دل میں جذبہ ہے وہ آپ کر رہے ہیں، شیخ بھی آپ کو اجازت دے رہا ہے. مگر بعض اوقات ایسی جگہ ہے جہاں آپ گئے وہاں اجنبی لوگ موجود ہیں جو آپ کی اس محبت سے واقف ہی نہیں ہیں. اگر آپ اس وقت بھاگ بھاگ کر ایسے کام کریں گے جس سے لوگ حیران ہوں گے، اور لوگ جو ہیں وہ شیخ کو سمجھیں گے جیسے کوئی ظالم ہے اور لوگوں سے کام لے رہا ہے، ان کو اپنی خدمت میں لگایا ہوا ہے، تو بھئی ایسی صورت میں شیخ جو محنت کر رہا ہے کہ اصلاحی کام کے لیے وہ کوشش کر رہا ہے، لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑنے کی محنت کر رہا ہے، اب آپ نے شیخ کی اس محنت کے اندر جو ہے رکاوٹ ڈالی، اس میں آپ نے مدد نہیں کی، تو اب ہم کہیں گے کہ یہ شیخ کے آداب نہیں ہے. حالانکہ ایک جگہ پر یہ شیخ کا ادب کہلائے گا اور دوسری جگہ پر یہ شیخ کا ادب نہیں کہلائے گا. مثال کے طور پر ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے اور ایک جگہ پر جہاں ایک سایہ دار جگہ تھی, کنواں تھا, اور وہاں پاؤں کنویں کے اندر لٹکا کر اس کی سائڈ پر بیٹھے ہوئے تھے, اور وہاں ایک اچھے موڈ میں, آرام کرنے کے موڈ میں جو ہے انجوائے کر رہے تھے. اتنی دیر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی, آپ نے فرمایا کہ آنے کی اجازت دے دیں. جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موڈ میں ہیں کہ انجوائے کر رہے ہیں, اور وہ آئے اور اسی بے تکلفی کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے دائیں طرف بیٹھ گئے, اپنے پاؤں اسی طرح انہوں نے کنویں کے اندر لٹکا لیے, اور اسی موڈ کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنے لگے. تھوڑی دیر کے بعد اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے, آپ کو اطلاع ملی, آپ نے اجازت فرما دی. جب وہ تشریف لائے اور انہوں نے دیکھا کہ اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق تشریف فرما ہیں اور ایک لائٹ موڈ ہے, تو وہ بھی اسی طرح لائٹ موڈ کے ساتھ آ کر ان کے پاس بائیں طرف جو ہے کنویں کی منیر پر کنارے پر پاؤں لٹکا کر اور اسی طرح بیٹھ کے. بعد میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح پاؤں لٹکا کر بیٹھ جاتے ہیں اور بات چیت ہو رہی ہے اور ایک اچھا موڈ ہے. تو اب ادب کیا کہلایا کہ اس وقت آپ نے یہ پہچانا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کیا کر رہے ہیں, کس موڈ میں ہے. اگر وہ تکلف سے آ کر بیٹھ جاتے ادب کے ساتھ اس انداز سے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اپنے پاؤں بھی سمیٹ لیتے اور اس لائٹ موڈ سے نکل کر سنجیدہ ہو کر ان کے ساتھ اس طرح سے بیٹھتے کہ ان کو تکلیف ہوتی. تو معلوم ہوا کہ ادب کیا چیز ہے, کہ اس وقت جس چیز کو جس طرح استعمال کرنا چاہیے اس طرح اگر اس چیز کو استعمال کریں گے تو یہ اس کا ادب کہلائے گا, اگر اس سے برعکس کسی اور طریقے سے استعمال کریں گے تو یہ اس کے ادب کے خلاف ہوگا. لہذا اب ہمیں بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ ادب جو ہے اس کی اہلیت ہر معاملے میں ہے, چاہے وہ ماں باپ ہوں, چاہے وہ میاں بیوی کا تعلق ہو, چاہے وہ جو ہے بہن بھائی کا تعلق ہو, ہمسائے کا تعلق ہو, یا کسی عام انسان یا ایک مسافر جو ہے سفر میں اکٹھے ہوتا ہے اس کا معاملہ ہو, آپ کسی چیز کا سے متعلق بات کر رہے ہوں یا کسی انسان سے متعلق بات کر رہے ہوں, اس کو اس کے سٹیٹس کے مطابق ڈیل کرنا یہی اس کا ادب کہلاتا ہے. اب میرے بھائیو تھوڑا سا سمجھ لیں کہ ہم نے جو طریقت میں بیعت کی تو مقصد کیا تھا, کہ بھئی ہم نے گناہوں سے توبہ کی اور ہم نے اصلاح کا جو ہے ارادہ کیا, اور اس کے لیے ہم نے اپنے ایک کسی بڑے کو شیخ مانتے ہوئے, اپنے پیر و مرشد سمجھتے ہوئے, اپنی رہبری رہنمائی کے لیے اس کو اس کے ہاتھوں پر بیعت کی, اور اس بیعت کرنے کے بعد یعنی سمجھتے ہوئے سوچتے ہوئے کہ یہ شیخ کامل ہے, اس کو پیچھے سے اجازت ہے, ایک سلسلہ ہے جو اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک ملتا ہے, شیخ بھی متبع سنت ہے اور شریعت کی تابے داری کرتا ہے, اور اس سے جو شیخ کے جو بھی کرائیٹیریا ہوتا ہے جو کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے, اور ہم اپنی سہولت جہاں کہیں ہم رہتے ہیں یا جو ہمارا معاملہ ہے اس کے مطابق ہم نے فیصلہ کر لیا کہ بھئی ہم اس کو اپنا شیخ مانیں گے اور اس سے فائدہ اٹھائیں گے, اور شیخ نے بھی وعدہ لے لیا کہ بھئی اب تم جو ہے سیکھنے کے لیے جو ہے اب تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو گے اور اپنی نیت رکھو گے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے اس کام کو کر رہا ہوں. تو شیخ دل میں دعائیں مانگے گا اپنے سالک کے لیے اور اس کو بر وقت رہبری رہنمائی کرے گا تاکہ یہ سالک ڈیولپ ہوتا ہوا اس مقام پر پہنچ جائے کہ اللہ تعالی کو پسند آ جائے. تو اب اس حال میں اب شیخ جو ہے ایک بات سمجھ لیں کہ اگر وہ یہ نیت کر لیتا ہے کہ میں نے اپنے اس سالک سے فائدہ اٹھانا ہے, چاہے وہ مالی فائدہ ہو, چاہے وہ جو ہے اس کی خدمت سے فائدہ اٹھانا ہو, یا چاہے اس کی تعریف سے فائدہ اٹھانا ہو, یا شہرت اور کوئی ایسا اور نیت کر لے, یہ جائز نیت نہیں ہوگی. جس طرح سالک پابند ہے کہ وہ اپنی نیت کا خیال رکھے, تو میرے بھائیوں اسی طرح شیخ بھی پابند ہوتا ہے کہ وہ اپنی نیت کا خیال رکھے, وہ کسی سے ناجائز فائدہ نہ اٹھائے. ہاں البتہ تربیت کرنے کے لیے جس طرح ماں باپ اپنی اولاد کو کام کاج میں لگاتے ہیں, اپنا معاون بناتے ہیں, مثلا ماں بیٹیوں کو گھر کی صفائی میں اپنے ساتھ شامل کرتی ہے, باپ بیٹے کو جو ہے اپنے کاروبار میں شامل کرتا ہے, فیصلوں میں شامل کرتا ہے, وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ اس کی تربیت کرنا چاہتا ہے. اب اگر اولاد سستی کر رہی ہوتی ہے, ماں باپ اس کو ڈانٹتے ہیں, سمجھاتے ہیں, ٹوکتے ہیں, اگر فرض کیا بیٹی کھانا پکانا چاہتی ہے اور وہ اس کو ہڈی جلا دیتی ہے, ماں غصے ہوگی, کہے گی تم سست ہو, تم فلاں ہو, نکتہ چینی کرے گی اس کے اوپر. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ اس کی دشمن ہے, ہم کہیں گے یہ اس کی خیرخواہ ہے, اس کی اصلاح کرنا چاہتی ہے, اس کو اپنے سے بھی بہتر بنانا چاہتی ہے تاکہ یہ کل کو رخصت ہو کے جب جائے گی تو بھئی اپنا گھر آباد کرے گی, ساری زندگی یہ تربیت اس کو کام آئے گی. اسی طرح باپ سوچتا ہے میری میراث کا وارث میرا بیٹا ہوگا, میں نے محنت کی ہے, کل میں اس کے حوالے کروں گا دکان, یہ کیسے چلائے گا, یہ اپنا گھر کیسے بنائے گا, لہٰذا اس پہ سختی کرتا ہے. تو اب اس سختی کرنے کو کوئی بھی نہیں کہے گا کہ یہ کوئی ماں باپ ظلم کر رہے ہیں, یا ان کے خدمت کرنے کو, ان کے کام کرنے کو کوئی نہیں کہے گا کہ ماں باپ ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. حالانکہ فائدہ ہو رہا ہوتا ہے, ماں کو اپنی بیٹیوں کی وجہ سے جو گھر کے کام کاج میں سہولت ملتی ہے, یقیناً اس کو اس کا فائدہ ہے. بیٹے کے جوان ہونے پر باپ کو جو فائدہ ہوتا ہے اس بڑھاپے میں, بھائی اس کو واقعی فائدہ ہوتا ہے. تو یہ گیون ٹیک تو ہے, لیکن بھائی یہ فائدہ جو افادہ اور استفادہ ہے, فائدہ پہنچانا اور فائدہ حاصل کرنا, یہ تربیت کا حصہ ہے. اسی لیے کہا کہ اولاد ایسے ہی ہے جیسے ماں باپ کے لیے جیسے غلام ہوتا ہے, وہ اس کو استعمال میں لاتے ہیں, اس سے کام کاج لیتے ہیں. اب تربیت کرنے کے لیے اسی طرح شیخ جو ہے وہ اپنے سالکین کو کام کاج میں لگاتا ہے تاکہ کام کاج کرتے ہوئے اب اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس سالک کے مزاج میں کتنی برداشت ہے, کیونکہ نفس مطمئنہ کی جو ضرورت ہے کہ نفس مطمئنہ حاصل ہو جائے, جس پہ ہم کہتے ہیں کہ تزکیہ ہو جاتا ہے, اس کے لیے عاجزی کا حاصل ہو جانا, یعنی بندہ اتنا پامال ہو جائے, اتنا اپنے آپ کو حقیر فقیر کر دے کہ اس کا نفس جو ہے وہ شریعت کے تابع ہو جائے, مکروہات شریعہ مکروہات طبیعہ بن جائے, جو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے اب یہ اس کے مزاج میں آ جائے. اب اس کے لیے آہستہ آہستہ شیخ نے اس کے نفس کو پامال کرنا ہے, اس کے نفس کو جو ہے ٹھیک کرنا ہے. तो इसके लिए शुरू शुरू में क्या होगा कि भाई अगर कोई जूता उठा रहा है, खिदमत कर रहा है, या कोई जो है माली इतबार से खिदमत करता है, या जिस्मानी तौर पे मेहनत करके खिदमत करता है, तो सालकीन जो है इस तरह खिदमत करते हुए, इस तरह आदाब को पूरा करते हुए इस सलूक को तय करते हैं। इस सारी चीज को करते हुए उनका नफ्स जो है उसके अंदर जो अनानियत है, जो वो अपने आप को बड़ा समझते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता चला जाता है, हत्ता के फिर वो जो है अपनी मर्जी को खत्म करके शेख की मर्जी को अपने ऊपर लाजम कर लेता है। शेख क्योंकि जो है अपनी जात के लिए उससे ये सब चीजें नहीं करवा रहा होता, वो तो अल्लाह के लिए इस काम को करवाता है, लिहाजा शेख जो है आहिस्ता आहिस्ता इस बंदे को अल्लाह की मर्जी का तावे करता चला जाता है, और बंदा आहिस्ता आहिस्ता नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को जो है अडॉप्ट करने लग जाता है, और इस तरह से अल्लाह को राजी करने वाला बन जाता है। तो एक फिलॉसफी है इस सारी चीज के पीछे, लिहाजा इसके लिए अब आदाब शेख की अहमियत, ताकि वो नफ्स का पामाल होना ये जरूरी है। लिहाजा हर राह के राही और हर सफर के मुसाफर के लिए कुछ असूल व जवाबत होते हैं, जिनकी रियायत और पाबंदी करने से मंजिल पर पहुंचना आसान होता है। यानी यूं समझें कि अगर आप कोई भी चीज हासिल करना चाहते हैं, किसी भी रास्ते पे आप चले हैं, तो भाई उसके असूल बने होते हैं। मसला आपने बच्चे को किसी मदरसे में दाखिल किया, उसके टाइम पर आना, टाइम पर जाना, मदरसे के काम काज में हिस्सा डालना, और जो होमवर्क स्कूल और या जो है क्लास वर्क को करना, उस्ताद की बात को तवज्जो के साथ सुनना, ये सारी चीजें जो है अब उसके ग्रेजुएट होने की शराइत है। तालिबे इल्म आता ही नहीं तो हम क्या कहेंगे कि भाई आप ग्रेजुएट ही नहीं होंगे। तो ये वसूल इल्लाह यानी अल्लाह ताला की जो है साथ उसका मोहब्बत का ताल्लुक पैदा हो जाना, इसकी मंजिल तय करने वाले सालकीन तरीकत के लिए भी यही मामला है। सालक आदाब की पाबंदी न करे तो भाई हम कहेंगे कि वो बसा औकात सारी उम्र इस रास्ते की भूल भुलाइयों में गुजार देगा, और बल्कि शैतान के हत्ते चढ़ेगा, और आमाल और ईमान को भी जो है गवाह बैठेगा। तो एहतियात का तकाजा क्या है कि इन तमाम आदाब की पाबंदी करनी चाहिए। और मक्तूबात को जब पढ़ते हैं तो हजरत मुजद्दद अल-सानी रहमतुल्लाह जो है वो बार बार शेख के आदाब के मुतल्लिक जो है वो जो है खतूत में लिखते हैं कि भाई इसका बहुत ख्याल रखो। जो बंदा बेअदबी करता है तो अल्लाह ताला भी उससे नाराज होते हैं, वो बरकत की जो एक कैफियत है वो निकल जाती है, और बेबरकत जिंदगी उसकी बन जाती है, जिसकी वजह से मसाइल पैदा हो जाते हैं। अब यानी यूं समझें कि किताबों में जो है इन आदाब को लिखा हुआ है, खास तौर पर बरहज जी की जो किताब है शजरा तैयबा, इसके अंदर भी ये आदाब लिखे हुए हैं। आदाब मुर्शिद पहली बात कि मुर्शिद की जाहिरी हैसियत, कौमियत, हशमत व शौकत, पेशा वगैरह पर नजर न रहे, उसको हकीर न समझें, क्योंकि हर किस्म का शेख हो सकता है। कोई बंदा माल दौलत वाला हो, मसलन वक्त का बादशाह है, और जो है वो किसी से बैत हुआ, तो भी अब अगर वो ये सोचे मैं तो वक्त का बादशाह हूँ तो अब वो कैसे फायदा उठाएगा। तो बल्कि इस नियामत और फैजान को जो अल्लाह ताला ने शेख को अनायत किया है उस पर निगाह रखे कि भाई अल्लाह ताला ने इस पर जो रहमतें नाजिल की और इसको शेख बनाया, उस पर अगर तवज्जो होगी तो भी इसको फायदा होगा। हक ताला की माफ़त का वसीला समझे और कमाल सिद्क़ को व यकीन से उसकी सोहबत का फैज उठाए। अच्छा, इस तरह दूसरा अदब लिखा शेख को अपने हक में सबसे ज्यादा فائدہ مند سمجھے اور یہ اعتقاد رکھے کہ میرا اصلاح باطن اور حصول معرفت کا مطلب کسی مرشد سے بآسانی حاصل ہوگا. یعنی کہ اگر دیکھا کوئی اور آ گیا بزرگ, اب ادھر بھاگ پڑے. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ صرف جو ہے تقریریں سنتے رہتے ہیں, کبھی اس کے پاس بیٹھے کبھی اس کے پاس بیٹھے, کبھی کمپیریزن کیا. بھائی اس طرح سے اگر آپ یہ دیکھیں ماں باپ کے ساتھ بندہ معاملہ کرے کہ کبھی خالہ کے پاس کبھی چاچی کے پاس اور بیٹھ کے کمپیریزن کرے کہ میری امی ایسی اور خالہ تو بہت اچھی, چاچی بہت اچھی ہے, مامی ایسی ہے, تو اب ہم کہیں گے کہ یہ اپنی ماں کا ادب نہیں کر رہے. ماں ماں ہے, چاچی خالہ پھپھی یہ سارے ان کے اپنے مقام ہیں, اس مقام کے مطابق ان سے ڈیل کرنا کہہ جائے کہ اپنی ماں کے پاس اور کبھی کسی اور کے پاس. تو یہ معاملہ اسی طرح ہے کہ بھئی ہو سکتا ہے کہ ایک شیخ اتنا اچھا قاری نہ ہو, دوسرا بندہ بہت اچھا قاری ہو. اب بندہ کہ واہ جی واہ, میرا شیخ تو قاری نہیں ہے, چلو میں اس قاری کے پاس جا کے بیٹھتا ہوں. تو کبھی دیکھے کہ میرا شیخ تو خطیب نہیں ہے, وہ تو بس خاموش خاموش سا رہتا ہے. فلاں بندہ سبحان اللہ بڑا خطیب ہے یار, زبردست باتیں کرتا ہے, بڑی علمی باتیں ہیں, فلاں ہے, چلو ہم ادھر چل پڑتے ہیں. ایسا بندہ جو کبھی ادھر کبھی ادھر, یہ اپنے شیخ سے فائدہ نہیں اٹھا سکے گا. حضرت مجدد علیہ ثانی رحمۃ اللہ کے شیخ حضرت باقی بلّہ رحمۃ اللہ علیہ وہ خاموش تھے, ان کی صحبت میں آنے والے بس مراقبے میں رہتے تھے, گھنٹوں مراقبہ کیا کرتے تھے. تو بھائی اب ان سے اگر حضرت مجدد علیہ ثانی رحمۃ اللہ نے فائدہ اٹھا لیا تو بتاؤ کہ بھائی ہم اپنے شیخ سے کیوں نہیں فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ اسی کو ہمارے لیے فائدہ مند بنا دے گا. اسی طرح کہا کہ ہر طرح سے مرشد کا مطیع و فرما بردار رہے, کیونکہ پیر کی عقیدت اور محبت کے بغیر فیض کا در نہیں کھلتا. محبت کا تقاضا اطاعت و خدمت ہے, کیونکہ شیخ نے جو اس کو وصول اللہ کی طرف لے جانا ہے, فنا فی اللہ کرنا ہے, اس کے لیے بھائی اس کی عقیدت رکھنا. اگر دل میں عقیدت ہی نہیں ہوگی, محبت ہی نہیں ہوگی, تو پھر آپ بتائیں اس کو اللہ تعالیٰ کی ولایت کیسے ملے گی. اگر وہ اس کی خدمت نہیں کرتا, اس کی بات کو نہیں مانتا, تو ایسے شیخ سے فائدہ کیسے اٹھا سکتا ہے. اچھا اسی طرح ادب نمبر چار, حسب استطاعت جان و مال سے شیخ کی خدمت کرے اور اس پر احسان نہ جتلائے, کیونکہ شیخ کی خدمت جو ہے وہ صرف یہ نہیں کہ وہ کسی شیخ کی. اب ہم اپنے حضرت کے لیے اگر جو کچھ بھی کریں گے, ہمارے حضرت نے آگے اس کو دین کے لیے استعمال کر دیا, تو آپ نے کسی بندے پر تھوڑی احسان کیا. آپ چاہے جا کر جو ہے لاکھوں ان کو دے دیں یا سارا دن ان کے کام کرتے رہیں, تو بھائی ان کا ذاتی کام نہیں, بلکہ ان کے ذریعے سے آپ کو دین کی کام کرنے کا موقع مل رہا ہے. اس لیے کہا کہ شیخ پر احسان نہ سمجھے, خدمت کو شرف قبولیت سمجھے کہ اللہ نے مجھے یہ شرف دیا, میں شیخ جو ہے جو دین کے کام میں محنت میں لگا ہوا ہے میں بھی اس کے اندر شامل ہو گیا. شیخ سے کسی قسم کا طمع اور مطالبہ نہ رکھے, جو واقعی شیخ اپریسیشن کرے, تعریفیں کرے اور اچھا اچھا کہے, اپنے پاس بٹھائے, کیونکہ اب انہوں نے مال دیا, لہٰذا شیخ کو چاہیے کہ وہ ان کے ساتھ بڑے میٹھا ہو جائے, اور جو مال نہیں لا سکا غریب آدمی ہے اس کو گر گر کے دیکھے پھر. تو بھائی ایسا نہیں ہوتا. شیخ کی نظر جو ہے بندے کے اوپر اس کے صورت اور اس کے مال کی وجہ سے نہیں ہوتی. جیسے حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی صورت اور اس کے جو ہے مال کو نہیں دیکھتا, بلکہ اللہ تعالیٰ تو ان کے اعمال اور قلوب کو دیکھتا ہے. تو ہو بہو شیخ بھی ہر بندے کے اعمال کو اور اس کے دل کو دیکھتا ہے, اس کے دل میں اللہ کی محبت کتنی ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کتنی ہے, شیخ کے ساتھ کیسے محبت کرتا ہے, کیونکہ شیخ کی محبت بھی در حقیقت اللہ تعالیٰ کی محبت ہے. اسی طرح جو ہے جب شیخ کی نظر ان چیزوں پر ہے, تو بھائی اگر صالح کی نظر جو ہے وہ مختلف ہوگی تو فائدہ کیسے اٹھائے گا. تو لہٰذا اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. ادب نمبر 5, مرشد کے فرمان کو فوراً بجا لائے. کیوں بجا لائے؟ اس لیے کہ شیخ نے اس کے لیے جو فائدہ مند بات تھی وہی کرنی ہے. یعنی کس چیز کا فائدہ؟ آخرت کا فائدہ یا اس کے نفس کے طور کے لیے اگر اس نے کوئی مشورہ دیا کہ جس سے اس کا نفس جو ہے وہ نفس مطمئنہ بنتا ہے تو بھئی یہ فائدے والی بات ہے. تو اس کی بات کو فوراً جو ہے پورا کرنا چاہیے, کیونکہ بعض اوقات وہ اپنے حال, اچھا آگے لکھا ہے اقتداء اس کی اجازت کے بغیر نہ کرے. اچھا اگر شیخ نے حکم نہیں دیا تو یہ نہیں ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر کوئی کام کرنا شروع کر دے. ہاں اگر آپ منشاء شیخ سمجھ گئے, آپ کو اگر یہ بات سمجھ آ گئی کہ شیخ اس وقت کیا چیز چاہتے ہیں تو وہ تو شیخ خوش ہوں گے. اب آپ مزاج شناس ہو گئے, آپ شیخ کی پرسنالٹی کو انڈرسٹینڈ کر کے کر رہے ہیں کوئی کام, تو اس سے شیخ خوش ہوں گے. لیکن اگر شیخ حکم ہی نہیں دے رہے, آپ خود ہی کیے چلے جا رہے ہیں, شیخ سمجھتا ہے کہ بھئی یہ کام کرے گا آگے پھنسے گا. اچھا بعض صالحین ایسے ہوتے ہیں خود سے جو ہے وہ سوال پوچھنے شروع کر دیتے ہیں, حضرت میں فلاں نیکی کا کام کروں, یہ کام کروں, وہ کروں. بھئی آپ کو نہیں کہا گیا چپ رہو, کرنا ہے خاموشی سے کرو. جس طرح ایک صحابی کا قول ہے کہ میں جوان تھا, میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں روزے رکھنا چاہتا ہوں, میں کتنے روزے رکھوں؟ تو اب وہ جو ہے اس کو کہا گیا بھئی مہینے کے 3 روزے رکھ لو, ایام 20 والے. انہوں نے کہا بھی یہ تو بہت تھوڑے ہیں, مجھے اور بتائیں. انہوں نے کہا اچھا جمعرات کو اور سوار کو بھی روزہ رکھ لو. پھر انہوں نے کہا کچھ نہیں, میں تو اور کرنا چاہتا ہوں. حتیٰ کہ کہا کہ بھئی تم ایک دن روزہ رکھو, ایک دن افطاری کر لیا کرو. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ میں اس سے بھی زیادہ کر سکتا ہوں, یعنی ہر روز روزہ رکھ سکتا ہوں. اچھا لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں, یہ یہاں تک ٹھیک. اچھا اب حکم تو لے لیا. یہی صحابی کہتے تھے جب میں بوڑھا ہوا تو میں محسوس کرتا تھا کہ اب میرے لیے یہ ایک دن روزہ رکھنا اور دوسرے دن روزہ نہ رکھنا بڑا مشکل کام تھا. اگر بغیر حکم لیے وہ روزے چھوڑ بھی دیتے تو اب وہ ان کا قصور نہ بنتا. لیکن کیونکہ انہوں نے براہ راست اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم لیا تھا, ہمارے لیے یہ نفلی روزے, ان کے لیے یہ فرض روزے بن گئے, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اب ان کو رکھنا پڑے گا. تو کہتے تھے کہ کاش کہ میں نے یہ اس طرح نہ کیا ہوتا. تو بعض اوقات جو ہے اگر شیخ حکم نہیں دے رہا تو بھائی خاموشی اختیار کرو, زبردستی اپنے اوپر جو ہے چیزوں کو جو ہے لازم نہ کر لو. کیونکہ اگر نہیں کر سکیں گے تو نافرمانی کی سزا تو ملے گی, پھر تو الٹا وہ آپ کے لیے مشکل کا باعث بن جائے گی. اسی طرح ادب نمبر 6, مرشد کی موجودگی میں ہمارا تن اس کی طرف متوجہ رہے. لوگ آتے ہیں شیخ کے پاس بیٹھتے ہیں, ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دیتے ہیں, شیخ کے وقوف قلبی بھی خراب کرتے ہیں, اور جو ہے شیخ کو بات سمجھانا چاہے یہ ان کی توجہ ہی نہیں ہوتی, کیسے سمجھائے گا. حتیٰ کہ کہا کہ فرض و سنت کے سوا نفل نماز یا کوئی اور وظیفہ بھی بغیر اجازت کے نہ کرے, اگر ایسا بھی کرنا ہو تو پوچھ کے کرے. کیونکہ صحبت شیخ جو ہے وہ اس کو غنیمت سمجھے کہ مجھے یہ صحبت مل گئی, شیخ کی نگاہ شفقت حاصل ہو جائے گی تو اس کے فیضان باطن سے حصہ ملے گا, بھئی اس وجہ سے اس کو فائدہ ہوگا. اس لیے کہا کہ شیخ کی موجودگی میں وقوف قلبی کی بجائے رابطہ قلبی, اپنے دل کو شیخ کے قلب کے ساتھ جوڑ کے بیٹھا جاتا ہے. غفلت اس پر نہیں ہونی چاہیے, فائدہ حاصل کرنے کا یہ طریقہ ہے. دوسری بات ہے آؤ آج ہی سے بیٹھو, اور اس کے بعد جو ہے لمبا نہ بیٹھے رہے, آپ رخصت ہو جائیں تاکہ دوسروں کے لیے ٹائم بچے, شیخ کے اپنے آرام کے لیے ٹائم بچ جائے, آپ ان کی راحت کا سبب بنے نہ کہ ان کے لیے تکلیف کا سبب بن جائیں. کہا اگلے ادب میں کہ شیخ کی صحبت میں با ادب ہو کر نہایت آجزی سے خاموش بیٹھا رہے, اور اس کے کلام قدسی کو نہایت غور سے سنتا رہے, ادھر ادھر نہ دیکھے, اس کی اجازت کے بغیر کلام نہ کرے، بوقت ضرورت مختصر کلام کرے اور نہایت توجہ کے ساتھ جواب انتظار کرے، گفتگو آہستگی سے نرمی سے کرے، اپنی آواز مرشد کی آواز سے بلند نہ کرے، کوئی بات ایسی نہ کہے جو پیر کی سبکی اور گرانی کا سبب بنے، یعنی اس کو تکلیف کا سبب نہ بنے، راحت بنے. اگلا ادب لکھا کہ پیر کے مجلس میں اپنے آپ کو کسی طرح ممتاز نہ کرے. کئی لوگ ہوتے ہیں بڑھ چڑھ کے بولتے ہیں، شیخ کے سامنے جو ہے اپنے آپ کو حقیر بنانا چاہیے، نیاز مند بنانا چاہیے اور طلبگار بن کے بیٹھنا چاہیے. اچھا اسی طرح ایک اور ادب لکھا کہ مرشد کے نشست گاہ پر نہ بیٹھے. اب لیکن اگر مرشد خود کہے کہ آپ ممبر پہ بیٹھیں اور بیان کریں تو بھئی آپ بیٹھیں گے کیونکہ شیخ کا حکم ہے، اس وقت میں نیچے بیٹھنا شروع ہو جائے تو یہ ادب کے خلاف ہے. شیخ بٹھا رہے ہیں تو آپ بیٹھیں گے، ورنہ خود سے اس کے مسلے پہ کھڑا ہو جانا، اس کی چیئر پہ بیٹھنا، اس کے ممبر پہ بیٹھنا یا اس کی چیزوں کا استعمال کرنا ہے نا، اور اس کے سامنے کھانا پینا، بے وضو رہنا، اس کے برتن استعمال کرنا، یہ سب آداب کے خلاف ہے. مرشد کی طرف پاؤں پھیلا کے بیٹھ جانا یا اس کے سائے پر قدم رکھنا یا اس کے کپڑوں یا اس کے رومال یا اس کے آخا یا ان ایسی جو چیزیں جو اس کے استعمال میں ہیں ان کو بے احتیاطی کے ساتھ اٹھانا رکھنا کہ جس سے مرشد کو تکلیف پہنچے، یہ سارے آداب کے خلاف ہیں. اب آپ ادب کا لفظ کیونکہ سمجھ چکے ہیں تو اب آپ کو یہ بات سمجھ آتی ہے بھائی، جس طرح ایک عام آدمی سے آپ نے گاڑی لی اور گاڑی لے کر اس کی گاڑی کو نقصان پہنچایا، اس کو گندا کر دیا، میلا کر دیا، تو اسی طرح مرشد کے گھر آئے، اس نے خرچہ کیا، اس نے گھر بنایا، آپ آئے گند کر کے چلے گئے، آپ نے اس کی چیزوں کو برا استعمال کیا، آپ نے اس کے جو ہے اس کے خرچے میں اضافہ کر دیا، یہ ساری چیزیں بے شیخ کے ادب کے خلاف کہلائیں گی. جس طرح آپ اپنے بارے میں سوچتے ہیں اسی طرح ایک مسلمان کے بارے میں سوچیں، اور اسی طرح یہ سوچیں کہ بھئی شیخ کے پاس سینکڑوں بندے آئیں گے، چیزیں اس کی استعمال ہوں گی، ہمیں اور زیادہ خیال سے رکھنا چاہیے تاکہ اس نے جو اللہ کے لیے جو ہے جو وہ چیزیں استعمال کرنا چاہتا ہے، اسے دین کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، اس میں ہم رکاوٹ نہ بنے، تو بھئی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. اب کہتے ہیں شیخ کے آگے نہ چلے پیچھے چلے، اور اگر شیخ حکم کرے تو بھئی پھر رہبر رہنما بن کے آگے بے شک چلے، راستہ بتانے والا بن کے چلے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب ہجرت فرمائی ایک بندے کو راستہ بتانے کے لیے آگے چلایا. تو بھئی اس قسم کی یہ تمام جو چیزیں ہیں، آگے لکھا ہوا ہے کہ اگر شیخ کی بات سمجھ میں نہ آئے تو اعتراض نہیں کرنا چاہیے، دل میں شک نہیں لانا چاہیے، کیونکہ اگر شک آتا ہے تو فوراً سوچے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ وہ بھی تو ہوا تھا، تو بھئی اس طرح پھر بندے کے دل سے فوراً شک نکل جائے گا. شیخ کام جو کر رہا ہوتا ہے یا الہامی ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، وہ خیر خائی سے کر رہا ہوتا ہے، اور یہ بندہ دل میں اعتراضات کرے. اچھا شیخ اگر سختی کرتا ہے، ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے، بندے کا دل تنگ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ مخلص ہے، وہ اخلاص کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ کر رہا ہے، آپ کو اچھا بنانا چاہتا ہے. آپ کہیں جی مجھے ڈانٹ رہا ہے، فلاں کو بہت پیار کرتا ہے، بھئی یہ دیکھو کہ اس کو پیار کر رہا ہے تو کسی اور موقع پہ اس کو ڈانٹ بھی رہا ہوگا، اس کے جب وقت آئے گا اس کو اس طرح سمجھائے گا. پھر ہر خالق کو سمجھانے کا، بتانے کا، اس کی تربیت کرنے کا انداز مختلف ہوتا ہے، ہر چیز کے کھوٹ نکالنے کا طریقہ مختلف. سونے کا کھوٹ نکالنا ہے آگ میں ڈالنا پڑے گا، جلا کے اس کو کھوٹ نکالیں گے، اور اگر جو ہے لکڑی کو صاف کرنا ہو تو آگ میں ڈالیں گے وہ تو جل کے ختم ہو جائے گی، اس کو ویسے صاف کریں گے، پانی سے دھو لیں گے. تو اب جو ہے کسی کی تربیت کسی انداز سے، کسی کی تربیت کسی اور انداز سے. سالکین اگر بیٹھ کے سوچیں گے کہ سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکو تو بھئی شیخ کے کام پر اعتراض ہے، اور شیخ کے فرائض کو اور شیخ کے منصب کو نہ سمجھنے والی یہ بات ہے. तो इसलिए शक शुबे से अपने दिल को पाक रखना चाहिए। अगर शक दूर ना हो मुनासिब तरीके से पूछा जा सकता है, और अगर फिर भी समझ ना आए तो समझे मेरा अपना कसूर है, मुझे बात समझ में नहीं आ रही, न मैं इस काबिल नहीं कि मुझे इस वक्त ये बात समझाई जाए। तो भी इस किस्म की बातें जो है शेख के आदाब से मुतालिक किताबों में लिखी हुई हैं, इनको पढ़ना चाहिए। और शिजरा के अंदर भी ये सारी बातें जो है तफसील के साथ लिखी हुई मौजूद हैं, इनको भी पढ़ना चाहिए। इसी तरह जहां शेख के आदाब होते हैं वहां शेख के पास आने वाले उनके मेहमानों के और उनसे मुतालिक लोगों के, उनकी घर वालों के, उनके उनके भी आदाब होते हैं, तो उनका भी इस्तेमाल सही होना चाहिए। अपने पीर भाइयों के आदाब होते हैं कि अपने पीर भाइयों के साथ कैसे मामला करना चाहिए। तो भाई ये इससे मुतालिक अल्लाह ने चाहा तो आइंदा जुमे बात करेंगे कि ये सारे आदाब क्यों बजा लाने चाहिए और इसका मकसद क्या है। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए कि हम बाअदब बने और हम जिस मकसद के तहत हमने नेक लोगों के साथ अपना ताल्लुक जोड़ा, अल्लाह करीम हमें उस नीयत को साफ रखने की तौफीक अता फरमाए। और इस रास्ते में जो हमारे नफ्स के खिलाफ जो चीजें होती हैं उस पर सब्र करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ختم شریف پڑھ لیں، اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ کریم ہم نے جو پڑھا سب کو اس سارے ثواب اللہ ہمارے تمام مشائخ کو، خصوصا ہمارے شیخ کو، ہمارے والدین کو، آبا کو، ہمارے گھر بار کو، ہماری زندگی کو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت، صحابہ کرام، تمام انبیاء کرام، صالحین کو، علماء کرام کو، مشائخ الزام کو، تمام مومنین مومنات کو، مسلمین مسلمات کو، عالم الاسلام سے لے کر قیامت تک آنے والے مومن کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ اللہ ان سب کے وسیلے، اللہ نیکوں کے جن سے اللہ محبت کرتے ہیں، اللہ ہماری بھی بخشش فرمائے اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سلسلے کے اندر ترقی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کی محبت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی وصول اہل اللہ حاصل کرنا آسان فرمائے۔ تھوڑی سی دیر کے لیے مراقبہ کر لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں کھو جائیں۔ صبر کر، اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرا دل شکریہ میں پکار رہا ہے، اللہ اللہ اللہ۔ کون کی سنت پہ جو عامل نہیں ہوتا، شہ کونین کی سنت پہ جو عامل نہیں ہوتا، وہ کچھ بھی کر رہا ہو اس کو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ سفر ناقص ہی رہتا ہے، کبھی منزل نہیں ملتی، سفر ناقص ہی رہتا ہے، کبھی منزل نہیں ملتی، نہ ہو گر رہبر کامل سفر کامل نہیں ہوتا۔ جو فکر آخرت میں دل بے چین رہتا ہے، جو فکر آخرت میں دل بے چین رہتا ہے، خدا کی یاد سے ایک آن بھی غافل نہیں رہتا، سمجھتا ہے خدا کو صرف حاجت روا اپنا، سمجھتا ہے خدا کو صرف حاجت روا اپنا، کسی کے در پہ جا کر کبھی سائل نہیں ہوتا، وہ گمراہی میں رہتا ہے، ہدایت نہیں ہدایت مل نہیں سکتی، وہ گمراہی میں رہتا ہے، ہدایت مل نہیں سکتی، طریقت حق کی جانب جس کا دل مائل نہیں ہوتا، کرشمہ لاکھ دکھلائے بلی اس کو کہے کوئی، کرشمہ لاکھ دکھلائے ولی اس کو کہے کوئی، گروہ اولیاء میں وہ کبھی شامل نہیں ہوتا، عمل پہم ہو پھر اللہ کی مرضی بھی حاصل ہو، عمل پہ ہم ہو پھر اللہ کی مرضی بھی حاصل ہو، تو ایسے کام میں کوئی کبھی حائل نہیں ہوتا، جسے عشق پیغمبر ہے، جسے پاس شریعت ہے، جسے عشق پیغمبر ہے، جسے پاس شریعت ہے، وہ احکام شریعت سے کبھی جاہل نہیں ہوتا، تو چلیے رب کی ایسے قلب پر نازل نہیں ہوتی، تجلی رب کی ایسے قلب پر نازل نہیں ہوتی، رزیلا قلب کا جس نفس سے زائل نہیں ہوتا، تجلی رب کی ایسے قلب پر نازل نہیں ہوتی، رزیلا قلب کا جس نفس سے زائل نہیں ہوتا، نہیں ہوتا ہے جس میں خدمت مخلوق کا جذبہ، نہیں ہوتا ہے جس میں خدمت مخلوق کا جذبہ، کسی کی بھی نظر میں وہ کسی قابل نہیں ہوتا، بہت تحقیق کی ثاقب بس تیرا جرم یہ نکلا، بہت تحقیق کی ثاقب بس تیرا جرم یہ نکلا، خلاف شرع باتوں کا کبھی قائل نہیں ہوتا، شہ کونین کی سنت پہ جو عامل نہیں ہوتا، وہ کچھ بھی کر رہا ہو اس کو کچھ حاصل نہیں ہوتا، لا الہ الا اللہ، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، آج مسلم بندے اللہ ظاہر میں بندے حقیقت میں نہایت گندے، اللہ اللہ نہ ہم آپ کے ادب سے واقف ہوں، نہ آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب سے واقف، نہ شعر اللہ کے ادب سے واقف، نہ کلام اللہ کے ادب سے واقف، نہ ماں باپ کے ادب سے واقف یا اللہ، نہ اللہ چینے کے ادب سے واقف، نہ اپنے شیخ کے ادب سے واقف یا اللہ، نہ اپنے پیر بھائیوں کے ادب سے واقف. اے اللہ ہماری بے ادبیوں کو معاف کر دیجیے اللہ. اے اللہ، اے اللہ جیسے تیری عبادت کرنی چاہیے تھی نہ کر سکے، اے اللہ جیسے تجھے یاد کرنا چاہیے تھا نہ یاد کر سکے، یا اللہ جیسے تقوی اختیار کرنا چاہیے تھا نہ اختیار کر سکے. مالک ہمارے قصوروں کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ ہماری بے ادبی کا عالم تو یہ ہے کہ اللہ ہم نے اپنے انگ انگ سے، ہڈی ہڈی گوٹی گوٹی سے گناہ کیے، آنکھوں سے کیے، کانوں سے کیے، زبان سے کیے، اللہ ہاتھ پاؤں سے کیے، شرمگاہ سے کیے. اے اللہ ہم نے کوئی کسر نہ چھوڑی. اللہ آج سچی پکی توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، اللہ آپ کے سامنے جھکتے ہیں. اے اللہ ہم نے سنا بزرگوں سے با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. اے اللہ ہماری، اے اللہ ہمیں بے نصیبوں میں شامل نہ کرنا. اے اللہ ہمیں با ادب بنا دیجئے. اے اللہ ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے سے جو غلطیاں ہوئی اللہ اس کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ جو سستی اللہ، اے اللہ جو ہمارے اندر شیطان کی وجہ سے پیدا ہوئی، اے اللہ ہمارے نفس کی وجہ سے پیدا ہوئی، اے اللہ بری سنگت کی وجہ سے پیدا ہوئی، بری سوچ کی وجہ سے پیدا ہوئی، اے اللہ معاف کر دیجئے. اللہ معاف کر دیجئے. اللہ معاف کر دیجئے. اللہ اللہ بے شک ہم معافی کے لائق بھی نہیں. اللہ اتنی بار آپ کو ناراض کیا، آپ کے مخلوق کو پریشان کیا. اے اللہ، اے اللہ مگر کیا کرے. اللہ اور کوئی دم نہیں جس کو کھٹکھٹائے. اے اللہ جس سے معافی مانگے جو ہمیں معاف کر دے. اللہ آپ ہی تو کریم آقا ہے، اللہ آپ ہی تو ستار ہے، آپ ہی رحمان ہے، اللہ آپ رحیم ہے. اللہ آپ کو آپ کے پیارے ناموں کا واسطہ، جس کا اللہ آپ کو علم ہے. اے اللہ، اے اللہ اس کے واسطے معافی دے دیجئے. اللہ بخش دیجئے. اللہ بے برکتی والی زندگی سے بچا لیجئے. اللہ برکتوں بھری زندگی عطا فرما. اللہ خوشیوں بھری زندگی عطا فرما. اللہ پریشانیوں سے محفوظ فرما. اللہ کامیابی والی زندگی عطا فرما. ناکامی سے محفوظ فرما. اللہ دکھوں سے محفوظ فرما. سکھی زندگی عطا فرما. اللہ اپنی فرما برداری کی توفیق عطا فرما. نافرمانی سے محفوظ فرما. اللہ نافرمانیوں سے محفوظ فرما. گناہوں سے محفوظ فرما. اے اللہ بے ادبی سے محفوظ فرما. اے اللہ خشوع و خضوع والی عبادت نصیب فرما. اے اللہ اپنے وقت کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. لیل النہار زندگی کے گزرتے جا رہے ہیں، موت قریب سے قریب آ رہی ہے. اے اللہ تیاری نہیں، پلنے ایک عمل نہیں، ایک سجدہ بھی ایسا نہیں کہ اللہ جس کو پیش کر سکے. اے اللہ ٹوٹے پھوٹے اعمال ہیں. اے اللہ توفیق عطا فرما. اے اللہ توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنی عبادت کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنی مخلوق کی خدمت کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم تجھے عبادت سے راضی کرے، تیری مخلوق کو اللہ خدمت سے راضی کرے. اے اللہ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں بھی خوشیاں عطا فرما. اللہ ہمیں خوشیاں بانٹنے والا بنا. اے اللہ ہمیں خوشیاں بانٹنے والا بنا. دوسروں کے غم سمیٹنے والا بنا. اے اللہ دوسروں کا ہمدرد بنا. اے اللہ درد آشنا بنا. اے اللہ ہمیں درد آشنا بنا. دوسروں کے درد کو سمجھنے والا بنا. اے اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما. اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما. اللہ ہم کسی کو دکھ دیں، اللہ ہمیں محفوظ فرما. اے اللہ اپنی رحمت سے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. اے اللہ اپنے قرب کے بعد دوری سے محفوظ فرما، علم کے بعد جہالت سے محفوظ فرما. اے اللہ ہدایت کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما. اے اللہ اپنے شیخ کا، اے اللہ ہمیں دل خوش کرنے والا بنا، اپنے شیخ کی خدمت کرنے والا بنا. اللہ اپنے شیخ کا معاون بنا. اللہ اپنے شیخ کی مزاج کو سمجھنے والا بنا. اللہ ہمارے شیخ کی، اللہ ہمیں دعا بنا. اللہ ہمیں اپنی شیخ کی دعا بنا. اے اللہ ہمیں اپنے شیخ کی دعاؤں میں شامل فرما. اللہ تیرے نام سے اللہ اس تعلق کو جوڑا. اللہ تیری رضا چاہتے ہیں، تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی چاہتے ہیں. اے اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما. اس کے لیے اللہ شیخ بن راز دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ وہ اس کے لیے تڑپتے ہیں, اللہ ہماری خیر خواہی کرتے ہیں, اللہ اگر وہ ہمیں ڈانٹتے ہیں, دبٹتے ہیں, سمجھاتے ہیں, اللہ ہمیں برا لگتا ہے, اللہ ہماری اس تنگی کو دور فرما دیجئے, اللہ مہربانی فرما دیجئے, اللہ ہمارے شیخ کی محنتوں کو بھی قبول فرما, اللہ ان کے درجات کو اور بلند و بالا فرما, اللہ ان کے کاموں کو آسان فرما, اللہ ہمیں ان کے کاموں میں معاون بنا, اللہ جسمانی طور پر, مالی طور پر, اللہ ہمیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما, اللہ ان کا دل خوش کرنے والا بنا, اللہ حقیقت میں تو اللہ ہم آپ کو راضی کرنا چاہتے ہیں, آپ کی رضا چاہتے ہیں, آپ کا قرب چاہتے ہیں, اللہ اس میں شیخ ہمارے لیے وسیلہ بنتا ہے, ذریعہ بنتا ہے, اللہ ہمیں شیخ کی بھی محبت عطا فرما, اور اللہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سچی عطا فرما, اور اپنی محبت کا مزہ چکھا, اے اللہ دنیا سے کا زہد عطا فرما, اے اللہ ہمیں اخلاق حمیدہ عطا فرما, اخلاق رذیلہ سے محفوظ فرما, اے اللہ ہمارے کچھ بھائی بیمار ہیں, اللہ ان کو شفا عطا فرما, اللہ ان کو شفا عطا فرما, اے اللہ دکھوں سے محفوظ فرما, اے اللہ غموں سے محفوظ فرما, اے اللہ شیخ کا اللہ اپنے تمام سالکین سے محبت کرتا ہے, اے اللہ کسی کا غم نہیں دیکھا جا سکتا, کسی کا درد نہیں دیکھا جا سکتا, پروردگار جسے ماں باپ کو اولاد کے دکھوں سے اللہ محفوظ فرما, اللہ اسی طرح شیخ کو اپنے سالکین کے غموں سے محفوظ فرما, اللہ شیخ کو اپنے سالکین کے غموں سے محفوظ فرما, اے اللہ شیخ اپنے سالکین کی اللہ روحانی تنزلی برداشت نہیں کر سکتا, اللہ محفوظ فرما, اللہ محفوظ فرما, اللہ محفوظ فرما, اے اللہ اپنی رحمت سے اے اللہ اس محنت کو قبول فرما, عالیہ نقش بندی اور مجددیہ کی اللہ نسبت عطا فرما, اس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما, اللہ ہماری اس محفل کو بھی قبول فرما, دنیا آخرت کا توشہ بنا, اے اللہ عبادات کی توفیق عطا فرما, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جھنڈے تلے جمع فرما, آخرت کی تمام منزلوں کو آسان فرما, اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما, جو مانگنا چاہیے تھا اپنی رحمت سے عطا فرما, اللہ دوست احباب نے دعاؤں کے لیے کہا کہنا چاہتے ہیں, اللہ سب کو اللہ ان دعاؤں میں شامل فرما, اللہ ہماری امیدوں سے بڑھ کر عطا فرما, اللہ ہم نے اپنے اوقات کے مطابق مانگا, اللہ اپنی شان کے مطابق عطا فرما, سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی اصحاب اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.